أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم درود بجي محمد وعلى محمد تعالى آئذان محترم خانوادہ اہل حسن کی جانب سے یہ مجلس اعضاء اور یہ اشراء جس کی آج آپ آخری مجلس سماعت کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا عنوان رہا قرآنی صفات کی روشنی میں شہداء کربلا ظاہر سی بات ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا اور جس انداز سے چاہا تھا کہ ہم اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچائیں اس کی وسعت اس کی گہرائی اس کے بلند افق سب کو ظاہری بات اس مختصر وقت میں سمیٹنا ناممکن ہے لیکن جو بات ادر من الشمس ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں جن اصحاب انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے یا اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ میں جن اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور کی حجت خدا کے پیغام کو آگے بڑھایا اور حق یہی کہ اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو انبیاء اور آئمہ کے لیے اپنے پیغام کو آگے پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا چونکہ ایک انسان ایک وقت میں ایک جگہ دو جگہ اپنی کاوشوں کے ذریعے سے محنت کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے لیکن یہ اصحاب اکرام ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں یقین لاتے ہیں ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور جہاں پر امام نہیں جا سکتا وہاں پہ جا کر امام کے پیغام کو نبی کے پیغام کو حکم خدا کو پہنچاتے ہیں اور آئمہ کے اصحاب میں بہت بڑا کردار ہے ان کے ایمان کا ان کے استقامت کا اور بلکہ بعض تو اصحاب ایسے ہیں کہ جن کو اصحاب خاص کے نام سے یاد کیا گیا ہے بعض کو من اہل البیت کہہ کے مخاطب کیا ہے مشہور و معروف حضرت سلمان فارسی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو اہل بیت میں سے قرار دیا گیا ہے ایزان گرامی ان اصحاب کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے آئمہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے استقامت کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کے پیغام کو آگے پہنچایا سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے شہداء کربلا کی ہے کہ جن کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اصحاب کربلا کی عظمت کے لیے زیارت وارثہ کو ہٹا دیجئے دوسری زیارات میں جو تذکرہ ملتا ہے ان کو ہٹا دیجئے، زیارت ناحیہ جو امام زمانہ کی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ خود امام علی مقام کا یہ جملہ کہ جیسے با وفا اصحاب مجھے ملے، نہ بابا علی کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے، یہ بہت بڑا جملہ ہے عزیزان گرامی۔ اصحاب امام علی بہت عظیم کارنامہ ہے ان کا، لیکن جس طریقے سے علی علیہ السلام کو اذیت دی گئی، تنہا کیا گیا، شہید کیا گیا، امام حسن کو چھوڑ چھوڑ کے لوگ چلے گئے دنیا کی محبت میں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے بیعت بھی اٹھا لی، چراغ بھی گل کر دیا، لیکن کوئی جانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کو رہتی دنیا تک رہنا ہے، اور اس کو ایک ایسی مثال بننا ہے کہ جس کے لیے دنیا یاد کرے گی کہ حسین اور حسینی اصحاب، حسین اور حسینی کربلا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ انسان ان شہداء کی سیرت کو سامنے رکھے، انسان ان شہداء کے کردار کو سامنے رکھے اور اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو امام معصوم تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ چلیں جناب، اگر وہ امام معصوم تھے اصل میں تو امام معصوم ہی کی تو پیروی کرنی ہے ہمیں، اور کس کی کرنی ہے؟ ہمیں غیر معصوم کی تو پیروی نہیں کرنی نا، ہمیں معصوم کی پیروی کرنی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ارے جناب وہ تو معصوم تھے اور ہم کہاں اور وہ کہاں، تو آپ کی یہ بات غلط ہو گئی، یعنی آپ کا عقیدہ پہلے ہی مرحلے پہ باطل ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے امام کی پیروی نہیں کرنی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے فتبعونی، اے رسول کہہ دو کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو معصوم کی پیروی کے علاوہ کوئی اور راہ نجات نہیں ہے۔ لہذا یہ شبہ ایجاد کرنا، یہ بہانہ تراشنا، یہ عذر لے کر آنا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، پہلی مرحلے پہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چلیں وہ معصوم تھے، آپ غیر معصوم ہیں، درحالی کہ ہمیں انہیں کی پیروی کرنی ہے، اس سے تو کوئی فرار ممکن نہیں ہے، کوئی دوسری راہ موجود نہیں ہے۔ ہم کچھ اور انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو غیر معصوم تھے، ہم ہی جیسے تھے، اصحاب کربلا، اصحاب امام علی، اصحاب امام حسین، یہ سب کون ہیں؟ یہ غیر معصوم ہیں، لہذا ان کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسے نے کہا میں چونکہ آج آخری مجلس ہے، لہذا کچھ چاہتا ہوں کہ شہداء سے متعلق جو ہمارے نظریات ہیں ان کے بارے میں قدر گفتگو کی جائے، تاکہ جو ابہامات، جو غموز ہمارے افکار میں، نظریات میں، اور اس پرتوں میں ہمارے عمل میں جو انحراف پیدا ہو رہا ہے، اس کے متعلق قدر گفتگو کی جائے۔ اس لیے کہ انسان کی فکر، اس کا نظریہ، اس کی تھیوری، اس کی آئیڈیالوجی اس کے عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ جتنی یہ تھیوری مضبوط ہوگی، جتنا یہ نظریہ مستحکم ہوگا، اتنا ہی انسان کا عمل زیادہ اچھا اور مضبوط ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر درخت کا تنا اور جڑ مضبوط نہ ہو، وہ درخت قائم نہیں رہ سکتا۔ جڑیں مضبوط ہوں، تنا مضبوط ہو، وہ درخت قائم رہے گا۔ انسان کی زندگی میں نظریات اور تھیوری کا کردار جڑ اور تنے کی مانند ہے۔ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، تنا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ نظریہ اور تھیوری جتنی مضبوط ہوگی، عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی عمل اچھا ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا عقیدہ کمزور ہو اور عمل بہت اچھا ہو، نہیں۔ جہاں پر بھی انسان عمل میں مار کھائے گا، فوراً رجوع کرنا چاہیے کہ عقیدہ خراب ہے۔ اگر بیج بویا جائے اور وہ ایک تناور درخت نہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیج بویا گیا ہے وہ خراب ہے، ناقص ہے، یا اس کی صحیح نگہداشت اور حفاظت نہیں کی گئی۔ نظریہ بائی نہیں اس بیج کی مانند ہے جو انسان در حقیقت اپنی سرزمین بدن میں بو رہا ہے، کہ اگر یہ عقیدہ، اگر یہ نظریہ، اگر یہ تھیوری، اگر یہ اسلام کے متعلق اس کی سوچ صحیح ہے، حقیقی ہے، شفاف ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق لی گئی ہے، تو اس کا عمل بھی صحیح ہوگا۔ اور جب بھی یہ عقیدہ خراب ہو جائے اپنوں کی وجہ سے غیروں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے یہ عقیدہ خراب ہو جائے عزیزان گرامی کیا ہوگا؟ انسان کا عمل خراب ہوگا۔ شہدہ کربلا سے متعلق کچھ ابہامات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ غموض ہیں، کچھ ان کی سیرت سے متعلق چیزیں ہمارے سامنے شفاف نہیں ہیں، اور جب ظاہری بات ہے شفاف نہیں ہیں تو پھر ان کے ایمان، ان کی استقامت سے متعلق ہمارا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اور جب عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ہماری ان کے لیے پیروی کا دعویٰ وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دعویٰ صحیح نہیں ہے تو ہم ان کو کہیں گے وہ ہیں اور ہم ہیں، لہذا انسان ان کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، یعنی یہ انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں۔ ابھی کچھ ہی عرصے میں ہم نے ایک تحقیق کی تھی، مختلف ادیان جو اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں، خواہ وہ آسمان سے اترے ہوں، خواہ وہ انسانوں نے بنائے ہوں، خواہ وہ انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں ہو، انسان نامرئی طاقت کو، نظر نہ آنے والی طاقت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو ہمارے یہاں غیب کہا جاتا ہے، غیب غائب سے ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کو در حقیقت ایک ما فوق البشر طاقت کا مالک سمجھتے ہیں، جس کو ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے دیو مالائی۔ حضرت علی کو ایک دیو مالائی کردار کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ہم مثلا ہماری امام حسین کو اور ائمہ کو شاہ شہیدی کہا جاتا ہے، شہیدی کہا جاتا ہے، یہ شاہ اور شہیدی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کو دوسری ثقافتوں میں، دوسری تہذیب میں نہیں ملے گا یہ لفظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، یا بادشاہوں کا، نوابوں کا، راجاؤں کا راج تھا، ہمارے یہاں سب سے بڑی شخصیت کون ہوتی تھی؟ علاقے کا نواب ہوتا تھا، اس سے بڑا راجا ہوتا تھا، اس سے اوپر مہاراجا ہوتا تھا، اس سے بڑا بادشاہ یا شاہ ہوتا تھا، اس سے بڑا شہنشاہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑا ہوتا ہماری کیا ہوتا تھا؟ شہنشاہ مثلا آدم، شہنشاہ سے بھی اوپر اگر کر دیں تو آدم لگا دیں، آل اللہ مقاموں لگا دیں آپ بغل معروف ہمارے ایک دوست کے۔ ہم نے امام حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے ماحول میں دیکھا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مرتبہ کون سا ہے؟ شہنشاہ کا، شاہ کا، لہٰذا ہم نے امام حسین کو کہا شاہدی۔ ویلا اگر حقیقت کے نگاہ سے دیکھا جائے، امام حسین کے سامنے شاہدی کا خطاب بہت چھوٹا ہے، بہت حقیر ہے، اصل معنی نہیں رکھتا حسین کے لیے شاہ کا انتخاب کرنا، لفظ شاہ کا انتخاب کرنا۔ لیکن چونکہ ہمارا ماحول تھا، لہٰذا ہم نے کہا کہ بھائی مثلا کیا خطاب دیں، سب سے بڑا خطاب ہماری یہاں مثلا ہوتا تھا۔ مثلا عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ انگریزی ثقافت میں چلے جائیے، ان کے یہاں سب سے بڑا درجہ کون سا ہوگا؟ پریسیڈنٹ کا ہوگا، صدر کا ہوگا، صحیح؟ مثلا اگر وہ اپنی ثقافت میں، اپنی شاعری میں امام حسین کو انگلش میں پریسیڈنٹ کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں ان کی ثقافت کے مطابق مثلا یہ خطاب دیا جاتا ہے اعلیٰ ترین عہدے کو، ہمارے یہ دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دین یا آزاداری جب ثقافتوں میں گئی تو اس نے ان ثقافتوں کو اپنایا، ان کا رنگ لیا، جو اچھی چیزیں تھیں ان کو سگنیچر کیا، اوکے کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ امام حسین کو شاہ کہتے ہیں، شہیدی کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیے۔ آپ کے ایک، آپ کی ثقافت میں، آپ کے اسلاف میں، آپ کی سوسائٹی میں سب سے بڑا عہدہ مثلا شاہ کا ہوتا تھا، بادشاہ کا ہوتا تھا، شہنشاہ کا ہوتا تھا، آپ امام حسین کو کہہ سکتے ہیں مسامحتن تعبیرتن یہ شاہدی ہیں، دین کے شاہ ہیں، دین کے سردار ہیں، دین کے سب سے بڑے مثلا عظیم رہنما ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہی دین، یہی آزاداری ہمیں بتا رہی کہ دیکھو یہ جو شاہ کا لفظ استعمال کر رہے ہو نا امام حسین کے لیے، شہنشاہ کا لفظ، شہیدی کا لفظ استعمال کر رہے ہو، شاہ کا مخفف کیا ہے؟ شہیدی، شہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری اردو کی शायरी की ज़रूरत है। शायरी में बहुत सारी चीज़ें मुखफ़्फ़ बन जाती हैं। अब अहले अदब मौजूद हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि शेर वज़न वज़न शेर को कायम रखने के लिए, रदीफ काफिया को मरतब रखने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसमें से एक मुखफ़्फ़ करना है अल्फाज को, या मुकद्दम मुअख्खर करना है, खबर पहले आ गई मुब्तदा बाद में आया, या हर्फ इजाफा पहले आ गया उसकी उसके मुतअल्लिकात बाद में आ रहे हैं। ये सब क्या हैं? ये शायरी के लवाजमात होते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यही तालीमात आइमा ये कह रही हैं कि तुम इमाम हुसैन को जो शाह कह रहे हो, बादशाह कह रहे हो, आज़ादारी को अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक बना रहे हो, देखो ये करो, लेकिन जो शहदाए करबला का असल मकसद और हदफ है वो बाकी रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम इसी शाह शहीदी में जो है वो इमाम का एक दरबार भी बना दो जी, इमाम के प्यादा और सवार खादिम भी बना दो, ख्वाजा सरा भी बना दो, अंदरूनी और बैरूनी भी बना दो, हरम का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा भी बना दो, जैसे कि बादशाहों के महल में होता था। ख्वाजा सरा वो होते थे जो दरबारों में भी जाते थे, जनाने में भी आते थे, तवज्जो है दीदाने गिरामी, क्योंकि जनाने में जाने की हर किसी को इजाज़त नहीं थी, वहाँ ख्वाजा सराओं को रखा जाता था, जो बादशाहों के पास भी पैगाम पहुँचाते थे ख़वातीन को, और बादशाह का पैगाम ख़वातीन तक पहुँचाते थे। एक अंदरूनी हिस्सा होता था, एक बैरूनी हिस्सा होता था। अंदरूनी हिस्सा महल का जहाँ पर हरम सरा रहते थे, बादशाह के अफराद रहते थे। अगर यही चीज़ें हम बहनी उठाकर करबला और करबला तालीमात फिट करना चाहें तो वो मकसदियत फौत हो जाएगी। तवज्जो रखिएगा, मकसद ये फौत हो जाएगी। मकसद क्या है? कि हुसैन की कुर्बानी को, मौला हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जाए। आप अपनी सकावत के मुताबिक बहुत सारे काम कीजिए। मसलन हमारे यहाँ अलम निकलते थे, ताबूत निकलते थे। ताबूत का तस्वुर अरबों में कम है, है लेकिन बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत ज़ोर शोर से। जुलजना का तस्वुर हमारे यहाँ बहुत है, अरबों में कम है, हत्ता कि ईरानी में आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उनके दूसरी शक्ल में मिलेगा, अरबों में या ईरानियों में। क्यों? इसलिए कि आज़ादारी के फरोग में तीन कौमों ने बहुत साथ दिया है, या यूँ कहूँ कि तीन जबानों ने बहुत साथ दिया, अरबी अहले अरब, और अजम में फारसी जबान बोलने वाले और उर्दू जबान बोलने वाले। तवज्जो रखिएगा, उर्दू ज़बान बोलने वालों का एक बहुत बड़ा किरदार है, खुसूसन जब से उर्दू वजूद में आई है। उर्दू ने जितनी खिदमत आज़ादारी की फ़न शायरी फ़न मरसिया सलाम अकीदत के अंदाज से की है, शायद ही किसी ज़बान ने की हो। अरबी ज़बान में कदीमी किताबें लिखी गई हैं, मकातिल लिखे गए हैं, तहकीक हुई है, रिसर्च हुई है, वो मौजूद थी, मरसिए लिखे गए हैं, कलाम लिखे गए हैं, लेकिन उर्दू के वजूद में आने के बाद उर्दू ज़बान से मुतालिक अफराद ने, खा वो सिंधी बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, अंग्रेज़ी बोलने वाले हों, जो उर्दू से शुद्बुद रखता है, उर्दू ज़बान ने बहुत खिदमत की है। यहाँ तक कि हमने ऐसे अफराद को देखा कि जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आती लेकिन वो नौहा उर्दू में पढ़ते थे। अफ्रीका में चले जाइए, मडागास्कर में चले जाइए, तंजानिया में चले जाइए, वहाँ उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं है, अलिफ बे किसी को नहीं आती। तवज्जो रखिएगा, वो रोमन में उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू मजालिस होती हैं, मसाइब होते हैं, नौहा होते हैं, आज़ादारी उर्दू में होती है, उनकी जो महली ज़बान है उसमें सवाहिली या मसलन जो भी उनकी महली ज़बान है उसमें होती है, लेकिन उर्दू में भी होती हैं। उर्दू ने बहुत खिदमत की है, लिहाजा वो रोमन में मसलन नौहा लिख के पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ेंगे उर्दू में, लेकिन रोमन में लिख के पढ़ेंगे, तो उर्दू ने बहुत खिदमत की है। ये एक अलग मौजू है। कहना चाह रहा हूँ कि हर सकाफत में आज़ादारी का अपने एक रंग है। उर्दू ने बहुत खिदमत की आज़ादारी इमाम हुसैन की, यह खुद एक मौजू है कि किस तरीके से खिदमत किया उर्दू को कायम रखने में, हत्ता के खुद एक बहुत तहकीकी मौजू है, और खुसूसन पाकिस्तान के माहौल में इस पर काम होना चाहिए कि आज़ादारी इमाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उर्दू ज़बान को उन मुकामात पर, उन इलाकों में, उन ममालिक में, उन सकाफतों में ज़िंदा रखा है जहाँ उर्दू को कोई जानने वाला नहीं है, जहाँ उर्दू को कोई जानने वाला नहीं है। ये भी आज़ादारी की खिदमात हैं। तो हमारी आलम निकलते थे, जुलजने के अंदर ताबूत निकलते थे, अरबों में और ईरानियों में ताज़िया खानी की ایک رسم موجود ہے، تادیہ خانی یعنی ایک اسٹیج ڈرامہ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیج کے طور پر، مثلا کچھ لوگ آتے ہیں وہ حضرت علی اکبر بنتے ہیں، کوئی قاسم بنتا ہے، کچھ بیویاں آتی ہیں، ایک پریکٹیکل صورت میں اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر ہماری یہاں کوئی اس طریقے سے آ جائے مثلا تو ہماری یہاں اس میں تو فتویٰ لگ جائے گا سب سے پہلے، ارے اس بچوں کا علی اصغر بنا دیا، اس کو علی اکبر بنا دیا، اس کو رقیہ اور سکینہ بنا دیا۔ یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ اگر جس ماحول میں یہ کیا جا رہا ہے، اگر عرفاً سوسائٹی میں عمومی طور پر اس کو بے احترامی سمجھا نہ جائے، یہ فعل جائز ہے۔ عربوں میں یا ایرانیوں میں اس فعل کو قبیح نہیں سمجھا جاتا، عرفاً اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص آتا ہے، ایک شخص مائک لے کے مسائل پڑھ رہا ہوتا ہے، مکالمے ہوتے ہیں، جس طرح مثلا شمر میں یا ابن زیاد میں یا حضرت عباس میں مکالمہ ہوا، رجز خوانی ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے مثلا اس کو شہید ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ہوتا ہی ہے، اور لوگ گریا کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، جس طرح آپ کے یہاں مثلا خیام کا منظر بنایا جاتا ہے، نہر کا منظر بنایا جاتا ہے، اور پھر آگ لگائی جاتی ہے خیام کو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بذات خود فی نفس ہی، کوئی حرج نہیں ہے۔ تادیہ خانی بھی، چونکہ ان کے یہاں کسی انسان کا حضرت قاسم کا روپ دھارنا، حضرت علی اکبر کا روپ دھارنا یا حضرت امام حسین کا روپ دھارنا وقتی طور پہ ہوتا ہے، ان کے یہاں اس کی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر عرفاً، عرفاً یعنی معاشرے میں، ایک دو چار آدمی نہیں، معاشرے میں برا نہ سمجھا جائے، اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فقہا اور مراجع کا کیا لیول ہے کہ آزاداری کے بارے میں گفتگو کریں، بظاہر کہنے والے کہہ جاتے ہیں، لیکن عزیزانی گرامی سمجھنا چاہیے، فقہا ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ اہل بیت کا مقام کیا، اگر اہل بیت کی توہین و اہانت کا پہلو نکلتا ہے اس ثقافت میں جا کر توجہ رکھے گا تو پھر ان کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ اس ثقافت میں نہیں رہتے، لہذا ہمارے لیے بڑا عجیب ہے، توجہ رکھیے گا، ہمارے لیے بہت عجیب ہے کہ ایک شخص کو، ایک نوجوان کو لا کے علی اکبر علیہ السلام کا روپ دھار لے تھوڑی دیر کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے۔ اسی لیے جب ایک ثقافت سے چیز اٹھ کر دوسری ثقافت میں لائی جائے یا خود آ جائے، اس میں بہت نزاکت کی ضرورت ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو کہ توہین و اہانت کا پہلو جو ہے نکلتا ہو۔ ممکن ہے اس سوسائٹی میں درست سمجھا جاتا ہوں، آپ جس سوسائٹی اور جس تہذیب میں لے کے آ رہے ہیں وہاں یہ درست نہ سمجھا جاتا ہوں، لہذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ آزاداری اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری یہاں جو عربوں کی طرز ہیں وہ ہماری یہاں اردو میں آ رہی ہیں، ممکن ہے ان کے یہاں وہ طرز درست ہو، ان کے یہاں متعارف ہو، ان کے یہاں سنی جاتی ہو، لیکن پاکستان میں نہیں سنی جاتی، اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ کوئی ایسی دھن، کوئی ایسی طرز، کوئی ایسی بندش جس کو کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر، دھن کے لحاظ سے، دھن کا لفظ تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، وہ موسیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال موسیقی کے کچھ اصول جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سر جو ہیں، یہ راگ جو ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ مرحوم سبط جعفر شہید صاحب جو ہے وہ اس سلسلے میں گفتگو کر چکے۔ بہرحال ممکن ہے کہ ایک ثقافت میں صحیح سمجھے جاتے ہیں، دوسری ثقافت میں بعینہ ہی لائے جائیں، معیوب سمجھا جائے گا، عیب سمجھا جائے گا، توہین و اہانت کا پہلو نکلے گا۔ یہی چیز آئمہ کی تصویر کے بارے میں، ہمارے یہاں تصویر آئمہ کی نہیں بنائی جاتی، نہیں لگائی جاتی، لیکن عربوں میں، ایرانیوں میں یہ قدیم زمانے سے راج، علماء نے تذکر دیا ہے کہ دیکھیں یہ حقیقی تصویر نہیں، خیالی تصویر ہے، اگر اس سے آئمہ کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے تو پھر اس کو روک دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ کسی حد تک جو ہے لوگوں نے بات سنی ہے اور یہ تصویروں کا رنگ کم ہوا ہے۔ دوبارہ آ جائیے، شاہدین، شہادت، مثلا ذوالجناح ہماری جس انداز سے بنایا جاتا ہے، سوانا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، عربوں میں نہیں ہے، ایرانیوں میں نہیں ہے، دوسری ثقافت میں نہیں ہے۔ میں ان دونوں ثقافتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دونوں ثقافتوں اور زبان کا اثر ہم پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ عربی خود مرکب ہے اردو سے اور فارسی سے اور بھی زبانوں سے، لہذا اس کا اثر موجود ہے. اور پھر عزاداری ایک ایسا عنصر ہے کہ جو دنیا کی مختلف اقوام کو اپنے اندر سموئے ہوئے، یہ ایک تسبیح کے دانے ہیں کہ جن کو عزاداری کی تسبیح کے دانے نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے. زلجنوں کو جس طرح ہمارے یہاں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عربوں میں ایرانیوں میں نہیں دیکھا جاتا. خوب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے نہیں دیکھا جاتا، ہمارے یہ دیکھا جاتا ہے. خود شبی کا احترام ایک عقلی و فطری چیز ہے، شبی کا احترام ہونا چاہیے. مثلا کسی نے اعتراض کیا کہ شبی کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، شبی کیا ہوتی ہے؟ اعتراض کیا تو ہمارے دوست نے کہا کہ اگر میں آپ کے گھر آؤں اور آپ کے والد مرحوم کی تصویر کو جو فریم میں لگے اٹھا کر پھینک دوں اور اسے پاؤں رکھ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ میرے والد کی تصویر کے فریم کو توڑ دیں، اس پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیں، توجہ رکھیے گا، میں کیا کروں گا؟ ناراض ہو جاؤں گا، قطع تعلق کر لوں گا، قطع کلام کر لوں گا. کیونکہ میں نے آپ کے والد کے تو بے احترامی نہیں کی، میں نے تو لکڑی کے فریم کو جس میں شیشہ لگا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا، لکڑی کا فریم تھا نا، والد تو نہیں تھے نعوذ باللہ. آپ کے والد موجود ہو، میں ان کو مثلا کوئی جسارت کروں، بے ادبی کروں. تصویر کیا ہے؟ تصویر کاغذ ہے، میں نے کاغذ کو پھاڑ دیا. خوب میں نے آپ کے والد کو بے احترامی نہیں کی، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں. کیوں؟ یہ میرے والد کی تصویر ہے، آپ کے والد تو نہیں ہے. نہیں، یہ کا کی کے کو جہاں آتا ہے وہ حرف اضافہ ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت، پاکستان کا صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، یہ کے کا کی کے کو جہاں آتا ہے یہ اضافہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا، یعنی نسبت ہو جاتی ہے. یہ میرے والد کی تصویر ہے، یہ میرے والد کا فریم ہے، توجہ رکھیے گا. وہ والد تو نہیں ہے، والد کا فریم ہے، والد کی تصویر ہے، والد کا عکس ہے، والد کی مثلا فوٹوگراف ہے. میں نے آپ کے والد کو تو کچھ نہیں کیا، نہیں جناب، چونکہ میرے والد سے منسوب ہے، میرے لیے احترام. اب میں علامہ عباس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں امام حسین کے تابوت اور جنازے کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن خیالی طور پہ میں نے ایک تصویر بنائی ہے، اس کی ایک شبی بنائی ہے، لہذا اقلاً اس کا احترام ضروری ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اقلاً ضروری ہے. ہاں، اس احترام میں افراد و تفرید نہیں ہونی چاہیے. مثلا زلجنے کا جھوٹا کھانا، زلجنے کے کان میں خواتین کا یا مردوں کا مثلا اپنی حاجتیں کہنا، یہ چیز درست نہیں ہے. جو چیز درست ہے وہ درست ہے. زلجنے کے نیچے سے نکلنا، اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ عقلاً ان کا کوئی پہلے. ہاں، زلجنہ کی شبی ہونی چاہیے، تابوت ہونا، تابوت کی شبی ہونی چاہیے، علم کی جھولے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کی جا رہی ہیں جن سے شہدائے کربلا کے مقصد کو زک پہنچے، اس پہ انگلی اٹھائی جائے، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ وہ نقطہ ہے. اصل شبی بنانے میں، احترام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہمارا عالم دین تھے، وہ حج پہ گئے تو انہوں نے قرآن پیش کیا اس زمانے کے بادشاہ کو، کیونکہ ایک ہمارے عالم دین تھے جنہوں نے مکے میں جا کر نماز جماعت کی امامت کرائی ہے، آیت اللہ شرف الدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے المراجعات نامی، جن کے خطوط پر مشتمل کتاب مرتب کی گئی ہے المراجعات، جس کا اردو میں نام ہے مذہب اہل بیت، ان کا شیعہ عالم دین کا اور لبنان کے عالم دین تھے، علامہ شرف الدین عاملی، عامل جبل عامل کے رہنے والے تھے ان کا، اور ایک اہل سنت عالم دین بہت بڑا فقی تھا، مفتی تھا، ان کے درمیان مناظرہ ہوا ہے خط و کتابت کے ذریعے سے. یہ آج کے دو ٹکے کے معذرت کے ساتھ ذاکروں اور مولوی ملاؤں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی مجلس کو گرمانے کے لیے، چار نعرے لگوانے کے لیے، وزن لفافے کے وزن میں اضافے کے لیے جو گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، جا کے المراجعات اٹھا کے دیکھیں کس طرح شیعہ علماء نے مناظرہ کیا ہے. مناظرے کے آداب ہوتے ہیں عزیزان گرامی، مناظرے کے خطوط ہوتے ہیں جن پہ وہ استوار ہوتا ہے. ان عالم دین نے جا کے نماز پڑھائی تھی، انہی کے بارے میں معروف ہے بظاہر کہ انہوں نے جا کے قرآن پیش کیا سعودی بادشاہ کو، اس نے چوما، انہوں نے کہا تو نے شرک کیا ہے، توجہ ہے، شرک کیا ہے. کہیں گے نہیں میں نے تو قرآن کی جلد کو چوما ہے، کہا کہ یہ جلد جو ہے وہ چرم سے بنی ہیں، کھال سے بنی ہیں جانور کے، جانور مردہ ہو چکا ہے، توجہ رکھیے گا، اس سے جو کھال سے جو غلاف بنا ہے، جو جلد بنی ہے تو انہیں اس کو چوما ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ توحید توحید جو کرتے رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہیں گے میں نے ہر جانور کی کھال سے بنے غلاف یا قرآن کو نہیں چوما، وہ جانور وہ حیوان جو ذبح شرعی کے مطابق حلال ہوا خدا کی راہ میں، اس کی جلد سے جو قرآن کی، اس کی کھال سے جو قرآن کی جلد بنی ہے میں نے اس کو چوما ہے، توجہ رکھیے میں نے شک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہی فرق ہے کہ جو تم ہم پہ فتویٰ لگاتے ہو، ہم ہر در و دیوار کو نہیں چومتے، ہر کپڑے کو نہیں چومتے، ہم اسی در و دیوار و قبر کو چومتے ہیں جو اہل بیت سے منسوب ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہر لوہے کو نہیں چومتے، ہر لوہے کو، ہر دور دیوار، ہر لکڑی کو نہیں چومتے جو منسوب ہو جاتا ہے۔ علم منسوب ہو گیا، کس سے؟ علم عباس ہے۔ علم عباس کیا اسٹیل کا تھا؟ نہیں۔ علم عباس نے پنجہ لگا تھا؟ نہیں۔ علم عباس میں یا سکینہ لکھا تھا؟ نہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں پنجہ لگائیں، یار کسی بھی رنگ کا آپ جو ہے اس پہ پھریرا لگا دیں، اس پہ پنجتن پاک کے نام لکھ دیں، اللہ محمد علی فاطمہ حضرت سقائے سکینہ یا عباس علمدار، کچھ بھی لکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عباس کا علم اسٹیل کا نہیں تھا، ایک علم تھا جو چند فٹ کا تھا مثلا، کہ دور سے نظر آ جائے، یہ نشانی ہے۔ اس سے زیادہ تو لمبے علم نہیں ہوتے تھے نا، مثلا آپ کے 10-12-15 فٹ کا ہوتا تھا مثلا، زیادہ سے زیادہ، کہ دور سے نظر آتا تھا یہ سپہ سالار ہے، یہ کمانڈر ہے، اس کے پاس ہے۔ اصل چیز محفوظ رہے، لہذا ہمیں ایسے افعال سے اجتناب کرنا چاہیے جو شہداء کربلا یا ان شبیہ کہ جو ہم نے ان کی یاد میں منائی ہے ان کے مقصد کو زک پہنچائے۔ شہداء کربلا سے متعلق جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں وہ ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی کا مسئلہ، اور اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔ مستند تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی اور تزویج کا مسئلہ، اور تزویج بھی در حقیقت شادی کو کہا جاتا ہے، یعنی لڑکی کی رخصتی ہو جائے اور وہ دولہا کے ساتھ دولہا کے گھر میں آ جائے، تزویج اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی غیر مستند تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے تو وہ صرف عقد کا ملتا ہے، توجہ رکھیے گا، عقد کا ملتا ہے غیر مستند تاریخ میں، میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اس لیے کہ دو روایات ہیں، یہ دو تاریخ ہیں جن میں حضرت قاسم کی شادی کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت اور ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت قاسم 13 سال کے تھے، لہوب میں سید ابن داؤد نے لم یب لغ الحلوم، ایک ایسا بچہ آیا جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچاتا، جس کے بارے میں ہے کہ 13 سال، مشہور قول مشہور کیا ہے، مستند کیا ہے، 13 سال کا بچہ چاند کے 14ویں کے چاند کے معنی نہ آئے، لم یبلغ الحلم، جو سن حلم یعنی سن بلوغ تک نہیں پہنچاتا۔ ایک، اب اگر 61 ہجری میں کربلا بنی ہے تو 13 سال پیچھے کر لیجئے، حضرت قاسم کا سن معلوم ہو جائے گا کہ کون سے سن میں ولادت ہوئی ہے۔ ایک جو سن ملتا ہے حضرت قاسم علیہ السلام کا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 253-53، 47 ہجری میں آپ کا سن ولادت لکھا گیا ہے۔ خوب، 47 ہجری یعنی 47 سے 57، 57 سے 61، تقریباً 14 سال، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، مہینہ اس میں نہیں لکھا ہے، مہینے سے معلوم ہو جائے گا کہ اتنے سال اتنے مہینے، یہ لکھا گیا ہے۔ 47 کے حساب سے بھی 13 سال نہیں بنتے ہیں، ایک یہ ہے۔ اچھا، والدہ کے نام میں جو معروف ہے ہمارے یہاں وہ ہے ام فروہ، ممکن ہے کہ ان کو لقب یا کنیت یا کسی بھی حوالے سے ان کو ام فروہ کہا جاتا ہو، لیکن یہاں پہ 3 نام ہیں،
ام ولد نفیلہ یا رملہ، تین نام ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے تینوں کے مصادر یہاں موجود ہیں. ام ولد مقاتل الطالبین، نفیلہ حیات الامام الحسین علیہ السلام جلد و صفحہ 460، اور رملہ یا نجمہ ابصار العین صفحہ نمبر 72 میں ذکر کیا گیا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع جو اصل ہے وہ حضرت قاسم کی سن و سال کا ہے. اگر 47 ہجری سے لگایا جائے تو 61 ہجری تک کیا سن بنے گا، اور قول مشہور کیا ہے 13 سال لم یبلغ الحلم. اگر حضرت قاسم کو 47 ہجری میں متولد قرار دیا جائے تو بلوغت کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں، اور اہل بیت کا مزاج یہ ہے، محمد علی محمد کا مزاج یہ ہے کہ اپنے جوانوں کی جلد شادی کرتے ہیں. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سن میں اختلاف ہے، مجموعاً یعنی 33 ہجری بھی لکھا گیا ہے، 33 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض نے 18 سال لکھا ہے، بعض نے 26 سال لکھا ہے، اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن کم سے کم عمر جو حضرت علی اکبر کی ہے وہ کیا ہے، 18 سال، یعنی ایک خوبرو نوجوان، ہاشمی نوجوان جو سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے، عادتاً اس کی شادی ہو جانی چاہیے. ان کی کونیت لکھی گئی ہے، ان کے فرزندوں کا تذکرہ بھی بعض تواریخ میں ملتا ہے، لیکن ہماری یہاں کیا ہے، ہماری یہاں یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب ہمارا اردو ادب کیا کہتا ہے، جس بچے کی شادی نہیں ہوئی. اب دیکھیں تاریخی بحث ہے، اور جب تاریخی بحثوں کو عوام کے سامنے نہ پہنچایا جائے صحیح اقوال کو، تو ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے وہ حضرت علی اکبر کے لیے مصائب گڑھنے لگے گا، ان کے شہادت کا ذکر کرنے لگے گا. ایک شاطر آدمی تھا، اس نے اعلان کیا، مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں، مارکیٹنگ اسی کو کہتے ہیں، فٹ بال ٹرک کے برابر انڈا، پوسٹر لگا دیے جناب ٹرک کے برابر انڈا. اب لوگوں نے کہا ٹرک کے برابر انڈا، ٹرک کتنا بڑا ہوتا ہے تو انڈا کتنا بڑا ہوگا، اور جب انڈا اتنا بڑا ہے تو اس کا جانور جس نے انڈا دیا وہ کتنا بڑا ہوگا. ایک عجیب سنسناہٹ سی پورے شہر میں دوڑ گئی. مقرر تاریخ کو پردہ لگا ہوا ہے، اسٹیج سجا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے ذہن میں تانے بانے بونے پہ، انڈا اتنا بڑا ہوگا اور جانور کتنا بڑا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سوال جواب چی میں گوئیاں. وقت مقرر پردہ ہٹایا گیا، ٹرک کھڑا تھا بہت بڑا، اس کے برابر میں ایک میز رکھی تھی، میز پہ پلیٹ رکھی تھی، پلیٹ کے برابر میں انڈا رکھا تھا. شعر کیا تھا، سلوگن کیا تھا، ٹرک کے برابر میں انڈا. اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ. صحیح کہا اس نے، آپ نے غلط سمجھا، آپ اس کی جسامت کو بڑھا رہے تھے. بھائی نہیں، یہ چیز ہم شہداء کربلا کے ساتھ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ. صحیح مستند اقوال نہیں پہنچائے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہر شخص اپنے حساب سے حضرت قاسم کے لیے، حضرت علی اکبر کے لیے، ہر ایک کے لیے جو نا مصائب گڑھ لے گا. بال فرض کہ اگر یہ قول مستند ہے اور مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام مثلا 18 سال کے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے کہ کوئی بچہ سن بلوغ کا پہنچ جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے. اہل بیت خوب، جناب زہرہ کے بارے میں کہ 9 سال کی عمر میں آپ بیاہ دی گئی تھیں، آئمہ کی طرف سے اقوال ملتے ہیں، خوش نصیب باپ وہ ہے جس کی بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں جا کے خون حیض دیکھے. توجہ رکھیے گا، یہ اہل بیت کی طرف سے تاکید ہے، سن بلوغ کو پہنچے شادی کر دیجیے. اہل بیت کے مزاج ہیں، جناب زہرہ کی شادی 9 سال باپ کے گھر میں، اور 9 سال جیسے کہ معروف ہے وہ شوہر کے گھر میں خدمت کی ہے مولا کائنات کی، اپنے امام وقت کی. اس بنا پر حضرت علی اکبر کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، اور اقوال موجود ہیں تاریخ میں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ممبروں سے تحقیقی مواد نہیں پہنچایا گیا، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے حضرت سکینہ کے شوہر موجود تھے، لیکن ہمارے حضرت سکینہ چھوٹے سن و سال کی معروف و مشہور ہیں. امام حسین کی 3 یا 4 صاحبزادیاں لکھی گئی ہیں، جن میں سے 3 یا 4 کے بارے میں چوتھی کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں علماء نے ذکر کیا ہے. امام حسین کی چار صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام انشاءاللہ میں آپ کی خدمت عرض کروں گا. حضرت سکینہ کا سین بہت زیادہ تھا، 3 سال کی نہیں تھی، جو 3 سال کی تھی حضرت رقیہ تھی جو زندان شام میں جن کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور آپ جب جاتے ہیں شام تو وہاں پہ حضرت سکینہ کا مزار نہیں ہے، حضرت رقیہ بنت الحسین کا مزار ہے کہ جو ہماری یہاں حضرت سکینہ کے نام سے معروف و مشہور ہے. حضرت سکینہ کا سن وفات یا سن شہادت جو بھی کہیں، وہ 100 سال بعد یعنی 120-110 کے بعد لکھا گیا ہے، لیکن ہمارے یہ مشہور و معروف یہ ہے. چونکہ بتایا نہیں، تحقیق نہیں تھی، لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اس لیے ہمارے یہاں یہ تحقیقی باتیں نہیں پیش کی گئیں. لہذا ان اقوال کو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے 100% ایسا ہی ہے، نہیں، گنجائش رکھیں. اور جب آپ گنجائش رکھیں گے تو پھر آپ کے عزاداری میں، آپ کے افعال میں، آپ کے احترام میں فرق آئے گا، یقیناً فرق آئے گا. حضرت علی اکبر کے بارے میں کہ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ بغیر شادی کے مر جاتا ہے تو مثلاً ماں بہن کرتی ہے اس کے جنازے پہ، کاش میں تیرا سیرا دیکھتی، سیرے کے پھول دیکھتی. خوب سیرا ہمارے یہاں ہے، مثلاً عربوں میں سیرا نہیں، ایرانیوں میں سیرے کی کوئی رسم نہیں ہے، ایسے سیرا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ سیرا باندھا جائے. یہ ہندوستان اور مثلا بر صغیر میں ہوتا ہے سیرا. اب چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے، ہم نے کہا، ماں نے کہا، اے کاش تو پوشاک شانی پہناتی اور ایسا کرتی اور ایسا کرتی، وہ تخیل کے طور پر شاعر نے کیا کیا، اس کو نظم اور نوحے کی صورت میں مرتب کر دیا. حالانکہ سیرے کا تصور کربلا میں نہیں ہے، عربوں میں نہیں ہے، ایرانیوں میں نہیں ہے، یہ سہرا ہماری ثقافت میں تھا، لہٰذا ہم نے حضرت غازی سے منسوب کر دیا، یہ مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب کر دیا. مجھے علم ہے کہ یہ خشک باتیں ہیں اور ممکن ہے کسی کے مزاج میں ناگوار بھی گزر رہی ہوں کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ باتیں لائیو بھی جا رہی ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، تاریخ میں رہ جائیں گی، اس لیے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد والے. اب مثلا شاعر نے ہماری اپنی ثقافت کے تحت ماں کی زبانی بینی اشعار لکھے، ہائے ہائے علی اکبر، وہ بہت ہی مشہور و معروف ہوں، اس وقت میرے ذہن میں اشعار نہیں آ رہے ہیں. کہتی تھی یہ ماں خون بری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، سوچا تھا تجھے پہناؤں گی پوشاک شاہانی. اور پھر وہ مشہور و معروف، یہ اس قول کی بنا پر ہے کہ جہاں پر حضرت قاسم کے سن کو 18 سال مانا جائے اور ان کی شادی کا تصور ذہن سے نکال دیا جائے. حالانکہ مذہب اہل بیت، مزاج اہل بیت، سنت اہل بیت یہ ہے کہ سن بلوغ کو پہنچتے تھے اور ازدواج کیا جاتا تھا. اس بنا پر اگر آپ یہ کہیں چلے 18 سال مان لیا کہ .18 سال مثلا آپ کی عمر شریف تھی شہادت کے وقت، خوب اگر شادی ہو چکی تھی تو پھر اس نوحے کا کیا فلسفہ ہوگا؟ توجہ ہے، حضرت قاسم کی شادی میں بھی یہی ہوا، تزویج کا لفظ کہیں نہیں ہے، یہ ہماری ایجاد ہے. ماشاء اللہ سے ہمارے مولوی، ان پڑھ مولوی ملا ذاکر ان چیزوں میں بہت آگے ہیں، خرافات کو ایجاد کرنے میں، کہ شادی ہو گئی حضرت قاسم کی. سب سے پہلی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام شادیاں کرنے نہیں گئے تھے کربلا میں، پہلی بات تو یہ ہو گئی، دل تھام کے سنیے گا، شادی کرنے نہیں گئے تھے. اور اگر کہیں تذکرہ ملتا ہے تو وہ عقد کا ملتا ہے، اور جس تاریخ میں یہ نقل کیا گیا ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر، روضۃ الشہداء میں اس کا سب سے پہلے تذکرہ ملتا ہے. اور بعض نے لکھا ہے ابن اشوب سے پہلے کسی بھی معتبر کتاب میں شیخ مفید سے لے کر بعد میں آنے والے جتنے بھی مسترد مقادل تھے، اس میں کہیں پر بھی تزویج یا نکاح کا تذکرہ نہیں ملتا، نہیں ملتا. اب کہتے ہیں کہ کیفیت اور اسی حضرت قاسم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ہاتھ ایک بچی کے ہاتھ میں، دختر کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ تمہارے باپ کی امانت ہے، کہ تمہارے والد نے اس کے لیے وصیت فرمائی تھی، لہذا ان کا عقد وہاں پڑھا گیا اور ان کا ہاتھ، عقد پڑھنے کے بعد محرم ہو جاتے ہیں نا، لہذا ان کا لڑکی کا ہاتھ حضرت قاسم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ حضرت قاسم لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کر خیمے سے باہر آئے اور چاہتے تھے خیمے سے باہر نکلیں، تو دلہن نے، یعنی جس کا عقد ہوا ہے، منکوہا جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، نکاح جس کا ہو جائے اس لڑکی کو منکوہا کہا جاتا ہے، اس نے حضرت قاسم کا دامن تھاما اور کہا کہ اے قاسم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کہاں کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت قاسم نے کہا، اے میری آنکھوں کے نور، میں میدان کربلا میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا دامن چھوڑو اور ہماری دامادی، یعنی شادی، دامادی فارسی کا لفظ ہے، دامادی کہتے ہیں یعنی شادی کو، داماد جو ہے وہ بیٹی کے شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، بہنوئی کو بھی داماد کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، ہماری دامادی موت تب قیامت افتاد، ہماری دامادی کا قصہ، یعنی تمہاری رخصتی ہو کر میرے گھر آنے کا مسئلہ تا قیامت تک چھوڑ دو، قیامت میں انشاءاللہ تم میری دلہن بنو گی، امام حسن علیہ السلام کی بہو قرار پاؤ گی۔ اس کے بعد دلہن نے کہا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی، تھوڑا کجا جویاں، وہ بیچے نشان بے شناسم، میں آپ کو کیسے تلاش کروں گا شہدا میں؟ حضرت قاسم نے کہا، بے دین آسینے دریدے بے شناس۔ حضرت قاسم نے اپنے آستین کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ تم اس پھٹی آستین سے مجھے پہچان لینا، ممکن ہے شہدا کربلا کے درمیان اشارہ ہو دلہن کا، ممکن ہے روز قیامت کے لیے اشارہ ہو، دونوں طریقے سے ممکن ہے، پس دست دراز کر اور سر آستین بدرید، اور اپنی آستین کا جو کف تھا یا جو سرا تھا اس کو پھاڑ ڈالا۔ یہاں پر بھی عقد کا لفظ ملا ہے، توجہ رکھیے گا، اور یہ بھی صرف روضۃ الشہداء میں ہے، اس سے ما قبل حضرت قاسم کے عقد یا شادی کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ ایک بات، دوسری بات، ہماریاں جو حضرت قاسم کی شادی کی نسبت دی جاتی ہیں فاطمہ سے، فاطمہ کبرا یا صغرا سے، اس میں بھی دیکھیں تاریخ میں اختلاف ہے، میں نے کہا ہم حضرت رقیہ کو حضرت سکینہ کے نام سے جانتے ہیں اور مذاہب انہیں کے نام سے پڑھتے ہیں، حالانکہ حضرت سکینہ علیہ السلام کا مزار اس قبرستان معروف میں جہاں حضرت فضا کی اور دوسری اہل بیت سے مربوط افراد کی قبریں ہیں الگ ہیں، جناب رقیہ کا مزار جن کی شہادت زندان شام میں ہوئی تھی وہ الگ ہے، ہمارے یہ معروف بھی ہے، بہرحال میں اس بحث میں ابھی فی الحال وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتایا جائے شہدا سے متعلق صحیح افعان ہمارے سامنے اور صحیح تاریخ واضح ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ صغرا یا کبرا سے، اب اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی تاریخ ہے یہ، دیکھیں تاریخ و تاریخ کی نگاہ سے پڑھیں، فاطمہ صغرا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مثلا مدینے میں رہ گئے، مدینے میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، اگر کوئی وہاں بہن تھی، کوئی رہ گیا تھا، تو وہ فاطمہ صغرا نہیں تھی، ممکن ہے کوئی اور نام ہو جن کا نام بعد میں فاطمہ صغرا پڑ گیا ہماری تاریخ میں، ہماری ثقافت میں، جیسے کہ ہم حضرت رقیہ کو حضرت سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لہذا اس ڈفرینس سے ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت حسن مسنہ، ان کا عقد حضرت فاطمہ بنت الحسین سے ہوا تھا، توجہ رکھیے گا، کہ جن کی نسبت نعوذ باللہ ہم حضرت قاسم سے دے رہے ہیں، یعنی حضرت قاسم کا نکاح ان کی بھابھی سے طے کیا جا رہا ہے، استغفراللہ۔ حسن مسنہ وہ ہیں کہ جو بظاہر شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی میدان کربلا کے بعد، آپ صحت مند ہوئے اور پھر اس طریقے سے وہ پوری تاریخ ہے، اور مثلا آپ نے صحت پالی تھی، حسن مسنہ کی نسبت امام حسین علیہ السلام، یعنی اپنے چچزاد بہن سے ہوئی تھی، ہمارے یہاں نعوذ باللہ حضرت قاسم کی نسبت فاطمہ کبرا سے دی جاتی ہے یا فاطمہ صغرا سے دی جاتی ہے، مختلف اس میں اقوال لوگ اپنی طرف سے نقل کرتے ہیں۔ کشف الغمہ میں روایت ہے کہ امام حسین کی چار صاحبزادیاں تھیں، سکینہ، فاطمہ، زینب اور چوہتی کا نام موجود نہیں ہے۔ ابن عاشور نے کہا ہے کہ سے دختر جو تھی امام حسین کی موجود تھی، تین دختر، اور دوسری یہ کہ وہ بچی، وہ دلہن جسے حضرت قاسم کا عقد ہوا، اس کا نام کچھ اور تھا، اشتباہ اور غلطی سے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا، یہ فاطمہ کبرا یا صغرا، بعد میں اشتباہ سے، غلطی سے، توجہ رکھیے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تزویج حضرت قاسم کو، شادی یا نکاح کو، دونوں کو اگر ہم صحیح نہیں جانیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے شادی کا یا مثلا عقد نکاح کا، تو ہم یہ کہیں گے حسن مسنا کو حضرت قاسم سے ملا دیا گیا، اور جو حضرت قاسم کی زوجہ تھیں ان کی نسبت حضرت قاسم کی جو حضرت قاسم کی جو بھابھی تھی، یعنی حسن مسنا کی زوجہ، ان کی نسبت حضرت قاسم سے دی جا رہی ہے۔ خوب، یہ ایک تحقیقی بحث ہے، اس کو تحقیقی طور پہ لینا چاہیے۔ انڈیا کے ایک عالم دین نے اس مسئلے کو اٹھایا، اصل خوجہ جماعت نے ان کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا وہاں کی، یعنی اتنے ان پڑھ ہیں یہ کہ تحقیقی بات کو تحقیقی بہرائے میں دیکھیں۔ انہوں نے کہا آپ حضرت قاسم کو ان کی بھابھی سے نسبت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اصل یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی شریعت ہے کہ بھائی زندہ ہو، اس کی زوجہ زندہ ہو، اور آپ جو ہیں حضرت قاسم کی شادی ان کی بھابھی سے نعوذ باللہ کرا رہے ہیں۔ اصل محاذ کھڑا کر لیا خوجہ جماعت نے کہ جناب ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، مولوی صاحب بیٹھ گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج بھی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک عرصے دراز سے ان باتوں کو علمی تحقیق کے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، نہیں بتایا گیا حضرت قاسم کی مہندی نکل رہی ہے، اور مہندی جس طرح نکلتی ہے وہ آپ نے دیکھا، آج جا کے دیکھ لیے گا جہاں جہاں مہندی نکلے گی۔ اصل مقصد کربلا فوت ہو گیا، قاسم دولہا، قاسم دولہا، اور پھر ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا، بارات بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، اور ولیمہ بھی ہو رہا ہے حضرت قاسم علیہ السلام کا۔ اصل ستم ظریفی تو دیکھیے آپ، ظلم تو دیکھیے میں شہدا کربلا پر، چونکہ اپنے مقاصد کو عملی جمع پہنانا ہے، تو اگر بالفرض مان لیتے ہیں قول صحیح حضرت قاسم کا نکاح یا شادی کربلا میں ہوئی تھی، تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت قاسم کی بارات و ولیمہ ایام اعظم میں کریں گے، لیکن چونکہ اپنے مقاصد کو عملی جمع بنانا ہے لہذا وہ رجب میں اور ایام میلاد اور ایام خوشی میں جو ہے اس مہندی کو اور اس بارات کو اور ولیمہ کو انجام دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے دو عالموں کو دکھایا جاتا ہے، ایک دولہا کی صورت میں، ایک دلہن کی صورت میں، اس میں بھی فی نفسے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس مہندی کی حقیقت کو واضح نہیں کیا گیا، آج ولیمہ اور بارات ہو رہی ہے حضرت قاسم کی، آئندہ 15-20 سالوں میں، 30 سالوں میں کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ اگر یہ میری بات جو انٹرنیٹ پر رہ جائے گی، آپ کے ذہنوں میں رہ جائے گی، تو آپ میں سے کچھ لوگ دیکھیں گے کہ 25-30 سال بعد کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ حقیقت تبدیل ہوتی جا رہی ہے عزیزان گرامی، لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، شہداء کربلا سے متعلق مستند اقوال لیں، خود تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا ہمیں کیا 18 سال کے تھے، یہ 13 سال کے تھے، یہ 16 سال کے تھے، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے شہید ہو گئے، لیکن پہلے تحقیق معلوم ہونے چاہیے آپ کو کہ شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کس سے ہوا تھا، اور بالفرض ہوا تھا تو یہ جو کچھ مثلا روضۃ الشہداء میں بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب میں نظر نہیں آتا، تواریخ میں نظر نہیں آتا، مسند مقاتل میں نظر نہیں آتا، بالفرض ایسا ہوا ہے، تو اس مہندی کے رسم کی کیا حیثیت ہے؟ ہم مہندی کی رسم میں لگ گئے، آج آپ دیکھیں مہندی کی رسم، اب اس میں جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ انحرافات ہو رہے ہیں، بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں اپنے کلام کی سختی سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن اپنے مطالب سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہ میرا فریضہ ہے۔
لوگوں نے مخالفت بھی کہ لوگوں نے سمجھایا بھی مولانا نہیں بولا کریں یہ مسائل ہے علمی مسائل جیسے چل رہا چل رہے تھے. میں نے کہا نہیں, تاریخ میں بات رہ جائے گی, انٹرنیٹ میں یہ بات رہ جائے گی, اوراق میں یہ بات رہ جائے گی, کسی نے تو آ کے بیان کیا. بس عزیزین گرامی, آج سات محرم ہے, بنا بر قول معروف اہل بیت علیہم السلام پر پانی بند کر دیا. حضرت قاسم علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ 13 سال کا بچہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے سامنے موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کل کی خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کل سب نے قتل ہو جانا ہے. اس کے بعد حضرت قاسم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان, کیا شہدا میں میرا نام بھی ہے؟ باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. ماں سے اجازت لے کر بچہ شہداء کربلا کی محفل میں بیٹھا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ اپنے بچوں کو اپنی محفلوں میں جگہ دیں, ان کی پسند کی چیزوں کو اپنی محفلوں میں رکھیں. اگر آپ اپنی محفلوں میں نوجوان اور جوانوں کی پسند کی چیزوں کو نہیں رکھیں گے, یہ باہر تباہ و برباد ہو جائیں گے. شہداء کربلا مختلف سن و سال کے افراد ہیں. امام حسین نے کسی کا راستہ نہیں روکا. 13 سال کا قاسم بھی ہے, بیٹا تم بھی آ جاؤ. حقائق نوجوانوں تک پہنچنے چاہیے. وطیرہ و شیوا یہ ہونا چاہیے, ہم اپنے چھوٹے بچوں کا ہاتھ تھامیں, مجلس ادا میں لے کر آئیں, 10 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, بچہ بیٹھے بیٹھے ضرور بیٹھے. اگر آپ لے کے نہیں آئے, یہ بچہ باہر کی گلیمر کی دنیا میں, چمکتی دمکتی دنیا میں غائب ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا, بچہ گم ہو جائے گا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ قاسم کو میں نے اس لیے بلایا تاکہ رہتی